یہ سنت کئی طرف سے روایت آئی ہے، کئی راستوں اور کئی آسانیوں سے، کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی عیدگاہ کو پیدل جائے، لیکن پیدل جانے کے بعد اس وقت ہوگی جب کہ عیدگاہ قریب ہو، اگر عیدگاہ دور ہے نہیں چل سکتا آدمی تو اس کی جگہ پر، لیکن چل سکنے والوں کو چاہیے کہ عیدگاہ پیدل جائیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ولہم یومان یلعبون فیہما، مدینے والوں کے لیے یا مدینے والوں نے اپنے لیے خاص کر رکھے تھے دو دن، یلعبون فیہما ان میں کھیلا کرتے تھے۔ فقال تو پیار رسول نے فرمایا قد ابدرکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کو جنہوں نے تم اپنے طرف سے تعین کر رکھا ہے، جن کی ان دنوں سے زیادہ افضل دن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بدل دیا ہے، وہ عید اضحیٰ ہے اور عید الفطر، ان میں کھیلا کرو۔ وہ کھیل کیا ہوا کرتا تھا؟ صحابہ کرام کا کھیل کیا عام کھیلوں کی طرح جس میں ضیاء وقت ہو، جس میں بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں جن میں آپس میں اختلاف، جیسے کہ جوا کھیلتے ہیں یا یہ کہ کچھ ایسی بازی لگا کر کے چیزیں کھیلتے ہیں، اس قسم کا کھیل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ جاہلیت میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حرام کر کے عام ایسے کھیلوں کو جائز کہا جس میں آدمی کی تفریح بھی ہو جائے اور اس میں جنگی یا اور کسی چیز کی مشق بھی ہو جائے۔ جنگی ہتھیاروں کو استعمال کیا جاتا تھا، جیسا کہ صحیح روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا کہ ایک مرتبہ پر، یہ حجاب سے پہلے کا قصہ ہے، پردہ واجب ہونے سے پہلے کا ہے، عورتوں پر جب پردے کا نزول ہوا، پردے کے حکم کا نزول ہوا، اس سے پہلے کا قصہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے چھپا کر کے مسجد مبارک میں حبشی لوگ تلواروں کے ذریعے سے مشق کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے، اس کو کھیل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، تلواروں کی مشق کر رہے تھے، حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑا کر کے اس کھیل کو دکھایا۔ تو یہ ہے کھیل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اسی طرح اگر گھوڑ دوڑ یا جس میں اور کوئی ایسی مشق ہو، بندوق کی مشق ہو یا اور کسی چیز کی، یہ کھیل اس میں شامل ہے جس میں کہ حقیقت کا اظہار نہیں ہوتا ہے، بندوق تیار استعمال ہوگی لیکن اس میں کسی کو مارا نہیں جائے گا، نشانہ بازی ہوگی، نشانے کی مشق ہوگی۔ اسی طرح تلوار اگر استعمال ہو اور کوئی چیز ہو، پتھر پھینکنے کی مشق ہو، یہ سب چیزیں ہیں اور یہ چیز حقیقت میں ایک سنت کی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ہم لوگ چھوٹے تھے، باپ دادا ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے، خاص جگہ کبڈی وغیرہ کی بنی رہتی تھی، عید کے دن جب بچے کھیل ہوتے تھے تو بوڑھے بوڑھے آ کر کے ہم کہتے تھے بچوں اب تم لوگ باہر آؤ ہم لوگ کھیلیں گے، ایک دم بوڑھے، ہم نے دیکھا ہے کہ 60-70 سال صرف سنت سمجھ کر کے 60-70 سال کے بوڑھے وہ عید کے دن ہمارے یہاں کھیلا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے باغ میں آم کے باغ کے نیچے کھیلا کرتے تھے۔ تو یہ سنت بہرحال ایک ہے، آج کے دن خصوصی طور پر آدمی کام سے معطل ہو کر کے کام کرنا چاہے کرے، لیکن اگر نہیں کرنا چاہتا تو کچھ ایسے کھیل یا تفریح کے مواقع استعمال کرے جس سے اس کا جسمانی فائدہ ہو، دین کا بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح اگر جہاد وغیرہ کا مسئلہ ہے تو جہاد کی چیزوں کا مشق ہو، کی مشق ہو۔ یہ ہے کھیل جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں ان کے لیے کوئی اپنے لیے انہوں نے خود اپنے طور پر کچھ خاص کر رکھا تھا۔ پیارے رسول نے عید کے دن لوگوں کو اس قسم کے کھیل کے لیے مقرر، ان اللہ قد ابدلکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بدل دیا ہے، اس وجہ سے عید کے دن جو تفریح کے لیے بچوں کو نکلتے ہیں لوگ، کسی اچھی جگہ جا کر کے جہاں پہ پردگی نہ ہو یا اور کسی چیز غلط چیز کا مظاہرہ اور مناظرہ نہ ہو، تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ عام طور پر لوگ عید کے دن ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، یہ چیز صحیح ہے۔ اسی طرح اگر واقعی کوئی گیند وغیرہ اس طرح کی چیز جو جس میں کوئی مخالفہ شرعیہ نہیں ہو رہی ہے، خصوصی طور پر لوگ کھیل رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہم ان کے زمانے پیارے رسول کے زمانے میں عید کے دن سخت بارش ہونے لگی، اصابہم مطر شدید یوم عید، عید کے دن کسی عید کے دن سخت بارش ہونے لگی، فصلى بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید فی المسجد، تو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز اپنی مسجد مبارک میں پڑھائی. یہ حدیث اسنادی طور پر حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے بیان کیا ہے ان میں سے کچھ بیان کرنے والے حافظے کے کمزور تھے. اس وجہ سے یہاں امام ابن حجر نے جو حدیث کے جمع کرنے والے انہوں نے کہا ہے حضرت ابو داؤد نے اس کو ضعیف اسناد سے روایت کیا ہے. اسناد کا معنی اس سے پہلے آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ایک سے دوسرے جو روایت کرتے ہیں، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، یہاں تک کہ حضرت صحابی کریم تک پہنچے اور صحابی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، تو اس میں لوگوں کے حافظے، لوگوں کے ذہنی طاقت کا لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ بھولنے والے ہیں. اگر بھولنے والے ہیں تو بعد میں ایک بات یاد بھی رکھتے ہیں، تبھی ان کی حدیث کو ضعیف کہا گیا. اس طرح یہ روایت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ پیارے رسول نے اپنے زمانے میں بارش کے دن میں یا بارش ہوئی عید کے دن آپ نے بارش کی خاطر یا بارش کی وجہ سے مسجد میں عید پڑھائی. لیکن مسئلہ ہے کیا، حکم کیا ہے کہ اگر بارش ہو، عام طور پر مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ باہر میدان میں نکلے، مسجد کس قدر بھی وسیع ہو، باہر میدان میں عیدین کی نماز پڑھی جائے، یہی سنت ہے. لیکن اگر بارش ہو رہی ہے یقیناً تو کہیں بھی اگر کوئی عیدگاہ سے یا مسجد سے بھی بڑی کوئی چیز ایسی ہے، جیسے کسی کا کوئی بہت بڑا چھجا ہو یا ایسا اسٹور ہو جو خالی ہو، میدان میں ہو، تو جا کر کے وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے. مسجد ضروری نہیں ہے عید کے لیے، مسجد ضروری نہیں، بلکہ عید کے لیے افضل ہے کہ مسجد سے باہر میدان ہو. اگر میدان میں کسی کا اسٹور اتنا بڑا ہے، جیسے بہت لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا رکھتے ہیں، وہاں اگر عید ہو سکتی ہے تو وہاں پڑھنی جائز ہے. مسجد ضروری نہیں کہ بارش ہوتی تو مسجد ہی میں پڑھنا ضروری ہے باہر، لیکن اگر کوئی اور جگہ نہیں ہے تو مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. باب صلاۃ القصور، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اس قول کی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. نماز پڑھ کر کے آدمی کو کس قدر بھی گھبراہٹ ہو یا کس قدر بھی پریشانیاں ہوں، اس کو ایک گونا اطمینان مل جائے گا. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کان اذا حزبہ امر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی خاص چیز سے پریشانی ہوتی تھی تو آپ نماز کے لیے دوڑ پڑتے تھے. نماز سنت، نماز کا وقت نہ ہو لیکن سنت کا وقت ہر وقت ہوا کرتا ہے. کوئی سبب کا نماز، اگر کوئی مصیبت آئی ہے اثر کے بعد ہی آدمی پڑھ سکتا ہے اس طرح کی نماز، جیسا کہ نماز سبب جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے اختلاف کے باوجود. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مصیبت دیکھتے تھے تو نماز کے لیے دوڑ پڑتے تھے. اسی طرح جیسا کہ حدیث میں کہ اگر کسی شخص نے کوئی غلطی کر دی، توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے، تو دو رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، اس کو نماز توبہ نام رکھا گیا ہے. روایت صحیح ہے ترمذی ابو داؤد وغیرہ کی کہ جو کسی نے بڑا گناہ کر لیا اور توبہ کرنا چاہتا ہے تو دو رکعت نماز پڑھ کے اور توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کرے گا. تو یہ چیزیں نماز حقیقت میں بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی آدمی کے دل کو طاقت بخشتی ہے. گھبرا کر کے آدمی مرنے سے پہلے نہ مرنے لگے، اگر پھنس جائے. ہم نے شاید ذکر کیا کسی زمانے میں کہ ہمارے یہاں کے ایک عالم تھے انڈیا کے، مولانا عبدالصمد شرف الدین، وہ بہت ہی بزرگ آدمی، زندگی بھر بلکہ بادشاہ کے زمانے سے ان کے کتابوں کے کی طباعت اور خرید فروخت کا ان کے یہاں ذریعہ رہا ہے، اسی طرح اور دوسری تجارت بھی رہی ہے. یہ عالم تھے، اللہ کے فضل سے یعنی انگریزی اور جرمنی زبان بھی اچھی طرح جانتے تھے، اور لوگوں کو ان زبانوں میں تبلیغ بھی کرتے تھے. کسی زمانے میں امریکہ کے صدر کو بھی انہوں نے خط لکھا تھا. اندرا گاندھی کا لڑکا جب مرا تو نصیحتی خط اس کو لکھا جب وہ سنجے مرا تھا وہاں جہاز سے. تو وہ سب الحمدللہ بڑے بڑے لوگوں کو مخاطب کر کے تبلیغ کرتے تھے. ایک مرتبہ آ رہے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا شاید سنا ہوگا کبھی, کہ بمبئی کے ایئرپورٹ پہ آگ لگی, لوگ اندر تھے, ایک دوسرے کے اوپر بھاگ کر کے نکلنا چاہتے تھے. انہوں نے ایک طرف کھڑے ہو کر کے نماز شروع کر دی. عجیب ہے دیکھیے, آدمی آیا, پولیس آئی اور کہتے ہیں کہ بھاگو بھاگو, اور نماز اپنے نماز میں مشغول ہیں, دو رکعت نماز پڑھ کے سب لوگ بھاگ گئے, آخر میں
نکل آئے,
خیریت سے نکل گئے الحمدللہ. کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اس موقع پر نماز پڑھنے چاہنا ہی, اللہ تعالیٰ ہم دیا ہے استعین بالصبر والصلاۃ, صبر بھی کرو اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ کے اللہ کی مدد مانگو. تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے درکار نماز جب ختم کی, جب لوگوں کا ہنگامہ ختم ہو گیا, ان کی نماز ختم ہو گئی اور وہ چپکے سے الحمدللہ نکل گئے. بہرحال خطرہ تو تھا ہی, لیکن ایک چیز ہوتی ہے عمل کی حقیقت میں, زندگی میں کس نے ایسے موقع پر نماز کو استعمال کیا ہوگا. دیکھیے ایک شخص ایسے بھی گزرے ہیں جو الحمدللہ ہم لوگ ساتھ بیٹھتے تھے, ان کی بہت ہی باعلم شخصیت, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے واقعی اللہ یاد آتا ہے, جیسا کہ حدیث شریف میں کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے. تو اس طرح کے عادت ہیں, یہاں بیٹھا کرتے تھے, ان کی نماز ہوتی تھی دو رکعت کی آدھے آدھے گھنٹے کی جمعہ کے دن, جمعہ سے پہلے. مولانا عبدالصمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بزرگ شخصیت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ الکسوف اس معنی میں مشروع ہوئی ہے. کسوف کہتے ہیں سورج گرہن یا چاند گرہن, دونوں کو کسوف کہا جاتا ہے. لغت میں بعض لوگوں نے فرق کیا ہے کہ نہیں سورج کے گرہن کے لیے کسوف کہا جائے اور کسوف جو ہے چاند گرہن کے لیے, لیکن حقیقت یہ کہ لغت کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے پر بولے جاتے ہیں. اسی وجہ سے مصنف نے صلاۃ الکسوف کا باب رکھا, یہ نہیں کہا صلاۃ الکسوف والخسوف کہ چاند گرہن اور سورج گرہن, کیونکہ کسوف دونوں کو گرہن لگنے کے وقت پر بولا جاتا ہے. اور یہ چیز سورج کا گرہن لگنا یا سورج کی روشنی چھن جانی, چاند کی روشنی چھن جانی, یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ رب نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ لوگ سورج اور چاند کے بھی پوجنے والے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن, نہ سورج کی پوجا کرو اور نہ چاند کی پورا پوجا کرو, اس ذات کی پوجا کرو, اس ذات کی عبادت کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. تو یہ اس کی روشنی کا چھن جانا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے, یہ خالق نہیں ہے, یہ معبود نہیں بلکہ یہ عابد ہے, خود اللہ رب العزت کی عبادت یہ کرتا ہے. اسی طرح جیسا کہ لوگ عام طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سورج گرہن یا سورج یا چاند گرہن یہ غم کرتا ہے کسی کے مرنے اور کسی کے پیدا ہونے کی بنا پر, یہ بھی چیز شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف مقصد یہ ہے کیونکہ یہ جو لوگ اس کو پوجتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ پوجا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہی کہہ کر کے لوگوں کو مخاطب کیا تھا, جب سورج نکلا تو کہتے ہیں ہاد, جب چاند نکلا تو کہا ہاد ربی, یہ میرا رب ہے. فلما افلا, جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں یہ تو ہمارا رب ہو نہیں سکتا. پھر سورج جب نکلا تب لوگوں کے سامنے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے اس سے بڑا. وہ حقیقت جانتے تھے لیکن لوگوں کے ذہن کو سامنے رکھ کر کے ان کو مخاطب کر رہے تھے کہ جن کو تم رب سمجھتے تھے, اور ڈوب گیا وہ کیا کرے گا, ڈوب جانے کے بعد ٹھیک ہے تمہیں نفع پہنچا رہا ہے, روشنی پہنچا رہا ہے, چاند اور سورج روشنی پہنچا رہا ہے, دن میں گرمی پہنچا رہا ہے, لیکن ڈوب جانے کے بعد تو اس کا یہ فائدہ نہیں رہا. جب وہ ڈوب گیا تو اس ڈوب جانے سے آپ نے لوگوں کے سامنے استدلال کیا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا رب تو ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا, اس کی نشانیاں ہر جگہ, سورج کی نشانی ڈوبنے کے بعد ختم, چاند کی نشانی ڈوبنے کے بعد ختم, اللہ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں. ان سب کو یہ سب حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, سورج اور چاند کی روشنی کو چھین کر کے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ رب نہیں ہو سکتے ہیں. قیامت کے دن جب ذکر آیا ہے چاند اور سورج اور ستاروں کی روشنی کے چھین جانے کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایک خالق کے تابع ہیں اور یہ سب اللہ رب العزت کے عابد ہیں، معبود نہیں ہیں. اس وجہ سے ان یہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت یہ غلط ہے، اور اصل عبادت اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کسبت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دار رسول کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا. کسوف کہتے ہیں کس کسی چیز کو ڈھک لینا، یا کوئی چیز آ کر کے کسی چیز پر پڑ جائے تو کہے گی کہ یہ چیز مقصوف ہو گئی. اسی وجہ سے آدمی جب زیادہ غمگین ہوتا ہے تو اس کا دل ایک دم بیٹھا ہوا رہتا ہے، دل بندھا رہتا ہے، تو کہتے ہیں مقصوف البال کاسف البال، یعنی اس کا دل جو ہے ڈھکا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے آدمی غم کی وجہ سے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو ان کسبت الشمس، اس کی روشنی چھین لی گئی، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو جان لگ گیا. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم علیہ السلام، جس ابراہیم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا جس دن انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا. فقال الناس انکسبت الشمس لموت ابراہیم، سورج نے غم کیا ہے، غم کی وجہ سے اس کو گرہن لگ گیا حضرت ابراہیم کی موت کی بنا پر. ان کا عقیدہ یہی ہوتا تھا کہ کسی بڑے آدمی کے مرنے یا کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے کی بنا پر سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے. یہ ایک اتفاقی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بھی بنایا ہے. جیسا کہ اسٹیری کر کے لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک گرہن لگ سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان کا علم اگر ہو گیا تو وہ واقعی طور پر وہی تاریخوں میں گرہن لگے، کیونکہ یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند ہر ایک کے لیے مسار اور چلنے کے راستے بیان اور لائنیں اور لکیریں بنائی ہیں. کل منفیبل کے لیے اسپہون، ہر ایک اپنے راستے پر چل رہا ہے. اسی طرح لشم سے مدی رہا انتظر کل قمر اور اللہ وساد نہار، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کہ دونوں سورج اور چاند ٹکرا جائیں، ادراک ہو جائے دونوں کا. اور یہ دنیا کہتی ہے جیسا کہ قیامت کے قریب سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور دنیا تہس نہس ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ اگر دو سیارے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، کوئی بھی ہو، ستارہ ہو، سیارہ اس کا نام دیتے ہیں چلنے والا، چاند ہو، سورج ہو، تارے ہوں، تاروں میں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جو بہت دور ہوتے ہیں، نظر چھوٹے آتے ہیں، اگر دو ٹکرا جائیں کسی تارے کو تو وہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی. اخباروں میں شاید آپ نے سنا ہوگا کہ کسی زمانے میں اعلان ہوا تھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر اتنے گھنٹے اور اتنے منٹ پر دو ستارے ٹکرائیں گے اور دنیا قیامت قائم ہو جائے گی، سب فنا ہو جائیں گے. اخباروں میں یہ بھی بات آئی تھی کہ لوگوں نے، ہم نے تو یہ چیز دیکھی تھی بنارس کے اندر، جگہ جگہ لوگوں نے شربت پلانے، پانی پلانے کا، مٹھائی کھلانے کا، کھانا کھلانے کا بھنڈار کھول رکھا تھا کہ تم مر ہی جانا ہے.
کیا بتا رہے ہو،
تم مر ہی جانا ہے. اسی درمیان دیکھیے انسانی فطرت کا اختلاف کہ چین وغیرہ میں رنگ رلیاں مچا رہے تھے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، مرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں جتنی منٹ تک تم زندہ ہو، پروگرام مختلف قسم کے گندے پروگرام، ناچ اور گانے کے، اختلاط کے، سب کچھ انہوں نے مقرر کر رکھے تھے. اللہ کی قدرت سے یہ نجومی یا یہ علم فلک والے، انہوں نے جو پیشین گوئی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹ ثابت کیا. وہ ٹائم گزر گیا اور کچھ نہیں ہوا، ہوا نہیں، لیکن پوری دنیا نے گویا اتفاقی طور پر یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ فلاں تاریخ تک ایسا ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے آج کل جو حساب لگاتے ہیں، یہ کہنا کہ یہ تو حساب ہی سے معلوم ہو جاتا ہے، معلوم ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن جس ذات نے سورج گہن کے اسباب مہیا کیے ہیں، اتنا بڑا سورج اور اتنے بڑے چاند کی روشنی چھین لیتا ہے، اس ذات کو لوگ بھول کر کے کہتے ہیں یہ تو ایک اسباب ہے، ایسے آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے دوسرے کی روشنی چھن جاتی ہے. کہا جاتا ہے، ہم لوگوں نے ہدایت الحکمت کی کتاب اور اس میں پڑھایا، انہوں نے فلسفے کی کتاب میں کہتے ہیں کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے، سورج کے چاند کی روشنی تو صرف سورج سے معقول ہے، یعنی گویا ایک آئینہ ہے، آئینہ کو آپ رکھیں گے روشنی کے سامنے تو وہ عکس روشنی کا لے لے گا. اسی طرح چاند کو کہتے ہیں آئینہ کی شکل ہے، سورج کے سامنے وہ جس قدر پڑے گا اسی قدر اس پر روشنی آئے گی. اس وجہ سے پہلی تاریخ کو چاند کی روشنی، سورج کی روشنی تھوڑی سی پڑتی ہے تو چاند پتلا سا ظاہر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 14 تاریخ کو سورج اور چاند دونوں مقابل میں ہوتے ہیں. اس وجہ سے چاند 14ویں چاند ہوتا ہے اور پورے طور پر وہ مکمل ہوتا ہے. سورج کے بارے میں کہتے ہیں یہ سورج پر گرہن کس طرح آتا ہے، لوگوں کے درمیان اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک مسئلہ بڑا اختلافی رہا ہے، پرانے زمانے کے فلسفی لوگوں نے کہا کہ نہیں زمین چلتی نہیں ہے سورج چلتا ہے، اب اس زمانے میں کہا گیا کہ نہیں زمین چلتی ہے سورج اپنی جگہ پر قائم ہے. کوئی بھی عقیدہ آپ رکھیں وہ اسلام کے عقیدے سے اختلاف نہیں پڑتا کھاتا ہے انشاءاللہ. اگر یہ کہا جائے کہ سورج نہیں چلتا تو پھر وہی اس طرح زمین اگر چلے یا نہ چلے اس میں اسلام کے عقیدے پر کوئی یا کسی مسلمان کے عقیدے پر فرق نہیں پڑے گا. آج کل کہا جاتا ہے کہ زمین چلے لیکن سورج کے بارے میں اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں چل رہا ہے تب کہیں گے یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج چلتا ہے، تجری کا لفظ ہے، دوڑتا ہے اور واقعی اس کی رفتار بہت تیز بتائی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ سورج تیز چل کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سورج چلتا ہے اور زمین نہیں چلتی ہے آگے بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کے درمیان اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے. زمین جب حائل ہو جاتی ہے تو سورج میں آپ دیکھیے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر یہ خیال جو ہے پرانے مسلمان علماء کا بھی ہے کہ زمین گول ہے، گول نہ ہوتی تو گول چکر میں یا گول شکل میں سورج یا چاند پر اثر نہیں پڑتا. آپ جب دیکھیں گے تو گول شکل میں اس پر گرہن ہوتا ہے. اسی طرح سورج بھی اور چاند بھی جب دونوں، چاند پہلی تاریخ کو پتلا سا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گول شکل میں زمین سورج کا وہ عکس اس پر نہیں پڑا، زمین بیچ میں آ کر کے حائل ہو گئی. زمین پر چاند اور سورج کے درمیان حائل ہوتی ہے تو پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، چوتھی تاریخ، اور اگر زمین تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو 14 تاریخ کو عام طور پر گرہن لگتا ہے. آپ جانتے ہیں 14 تاریخ کو عام طور پر گرہن لگتا ہے، یہ کہتے ہیں. یا اس کے علاوہ بھی کبھی آگے پیچھے زمین اللہ تعالیٰ اگر کر دے تو گرہن لگ جاتا ہے. یہ گرہن لگنا، آگے پیچھے ہونا اللہ تعالیٰ ہی کے قدرت سے ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کبھی ایک کو پکڑ لیتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے. بہرحال جو کچھ بھی اسباب ہو، لیکن اس اسباب کا مسبب کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اگر ہم حساب کر کے معلوم کر لیں تو یہ چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر اللہ کی قدرت کا انکار کیا جا سکے. نہیں، آگے پیچھے کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اگر مان لیجئے کوئی شخص یہ معلوم کر لے کہ ہماری عمر اتنے دن تک کی ہے، 7 سال 2 مہینے کے بعد فلاں آدمی انتقال کر جائے گا، تو پھر کیا موت کے بارے میں کچھ فرق پڑنا چاہیے کسی عقیدے، موت کے عقیدے کے بارے میں، کہ نہیں آدمی نے جان کر کے اپنی موت خود مقرر کر لی؟ نہیں، مقرر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مان لیجئے ایک مفروضہ ہے، کوئی پتہ نہیں لگا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہم فلاں تاریخ تک مر جائیں گے، تو کیا موت کی قدرت جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ہے اس قدرت کا انکار کر سکتا ہے؟ ابھی نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سورج اور چاند کی گرہن کی تاریخ اور منٹ اور گھنٹہ معلوم کر لینے کے بعد اصل مسئلے پر کوئی فرق آدمی کے عقیدے میں یا اس خوف میں جو خوف طاری ہونا چاہیے، ایسے موقع پہ فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کا مسبب الاسباب اللہ رب العزت ہے. جو رب اس بڑے اتنے بڑے جرم کے بارے میں قادر ہے کہ آگے پیچھے کر کے ایک دوسرے کو کی روشنی کو چھین لے، قیامت کے دن ان سب کی روشنی چھین کر کے، جیسا کہ آیت میں ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سویرت. جی،
جس طرح بڑا خافیت سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چاند پر انسان پہنچ گئے ہیں، کیا اس شریر کے لحاظ سے صحیح ہے؟
دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے. پرانے زمانے کے نصوص دیکھنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کے بھی بعض اقوال ہیں. چاند کے بارے میں تو کہنا ہے کہ یہ آسمان کے نیچے ہے. یعنی تمام علماء جو پرانے زمانے کے ہیں خاص طور پر در منصور میں الشمس تجری الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اس ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں علامہ سیوطی نے اتقان ایک تفسیر کی کتاب ہے جس میں نصوص آثار کے ذریعے سے صحابہ کے اقوال تابعین کے اقوال کو ذکر کر کے انہوں نے تفسیر کی ہے. تو ان تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند زمین سے نیچے ہے. اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے آدمی کو, جس طرح آدمی اس وقت اڑ کر کے 36,000 فٹ کی بلندی پر جہاز اڑا سکتا ہے, اس کو اور ترقی دے دیجیے تو 36,000 فٹ جو بھی کچھ ہو جائے آگے چل کر کے اگر ہو تو اس یہ بھی عقیدے سے آدمی کے عقیدے سے کوئی اختلاف اس میں نہیں پڑتا ہے, جا سکتے ہیں. لیکن کیا وہاں زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ سب چیزیں اگر اللہ نے اسباب مہیا کیے ہیں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں. سلیقے سے اس زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ کسی میں تم زندہ رہو گے, کسی میں مرو گے اور کسی میں تم دفن ہو گے, اس زمین پر سلیقے سے چلنا نہیں آیا اور جا کر کے چاند پہ رہنا چاہتے ہیں. چاند پہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے لیے زندگی کے عوامل یا زندگی کے اسباب نہیں رکھے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منہا خلقنا, اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. وہاں جی نہیں سکتے ہیں, جائیں کوشش کر لیں. جس طرح اوپر چڑھ کر کے آپ ہوائی جہاز میں 10 گھنٹے جی لیتے ہیں گیس وغیرہ کے ذریعے سے جی لیں کچھ دن تک, لیکن وہاں مستقل طور پر زندگی کے اسباب مہیا نہیں ہیں آدمی کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے لیے اسی دنیا ہی میں سب کچھ بنا رکھا ہے. چاند پر بھی اگر مرے تو ہو سکتا ہے آج اس وقت گرے زمین ہی پہ آ کر کے اللہ تعالیٰ کا وفیہا نعیدکم چاہ لیں, لیکن کیا وہاں زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ وہ وہاں زندگی کے آثار یا زندگی کے اسباب ان کے لیے وہاں نہیں مل سکتے ہیں. جس طرح جہاز میں زندگی نہیں گزارا جا سکتا ہے, چل کر کے آپ 10 گھنٹے کا سفر کر لیں پھر بھی زمین ہی پر اترنا ہے. اسی طرح وہ بہرحال آئیں گے. ایک عیاشی ہے ذہنی اور مال کی کثرت کی وجہ سے لوگوں نے ایک چیز کا تجربہ شروع کیا ہے. بہرحال یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دین اس علم کو اللہ کے نام سے نہیں پڑھا ہے. ہمارے دین میں سب سے پہلے جو پڑھائی شروع ہوئی وہ اللہ کے نام سے, پیارے رسول پر جو سب سے پہلے آیت نازل ہو رہی ہے بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو. جو آدمی رب کا نام لے کر کے پڑھے گا وہ ایسے علم میں اپنے کو نہیں ڈالے گا جس میں اس کا فائدہ نہ ہو یا اس کی سوسائٹی کا فائدہ نہ ہو, دین کا فائدہ نہ ہو, اسلام کا فائدہ نہ ہو. لایانی علوم میں اسلام اور مسلمان نہیں پڑھ سکتے. اسی وجہ سے الحمدللہ مسلمانوں کو جب طاقت ملی, مسلمانوں میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے افکار آج کل بھی اس سے انتفادہ کرتے ہیں, علم طب میں, علم ہندسہ میں, علم طیران میں, سب کچھ, یعنی قرآن میں بھی, ہوائی جہاز کے بنانے میں بھی. مسلمانوں نے سب سے آگے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچا جو مفید چیزیں تھیں. لیکن اب جو لوگ اس زمانے میں ہیں وہ اللہ کے نام سے چونکہ پڑھتے نہیں, اس وجہ سے اس میں خرچ کر کے اسراف کرتے ہیں. ایک مسلمان حکومت پوچھی جا سکتی ہے کہ اسراف ہے بیکار, اس میں خرچ نہ کرو, لیکن ان کے ہاں تو اللہ کا نام ہے نہیں. اس وجہ سے اللہ کے نام سے نہیں تو پھر اللہ کے قانون سے نہیں, اس وجہ سے جو چاہیں جیسا چاہیں کریں. لیکن یقین ہے کہ وہاں تک پہنچنا ان کے لیے اگرچہ آسان ہو وہاں جی نہیں سکتے ہیں. اگر وہ زمین کے آسمان کے نیچے ہے لیکن آسمان کے اوپر جو چیز ہے اس میں داخل ہونا ان کے لیے اس کا امکان نہیں ہے. داخل ہونا چاہیں گے تو اللہ کے گماشتے فرشتے ان کو مار کر کے گرا دیں گے. یہی جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈھیل دے رکھی تھی, پیر رسول کے بعد ان کا راستہ آسمان تک جانے کا بند ہو گیا. وان نہ حکام رجال من الانس, وان نہ حکام رجال من الانس یعوذون برجال, وان نہ کنا نسمع منها مقاعد للسمع ومن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جن کہتے ہیں کہ ہم پیر رسول کی جیسے سے پہلے جا کر کے آسمانوں کی باتیں بیٹھ کر کے سنتے تھے, لیکن اب اگر کوئی سنے گا تو اپنے دھاک میں پائے گا جلتا ہوا تارا, دوڑ کر کے فرشتے اسے مارتے ہیں, وہی تارا جو نظر آتا ہے آگ اور شعلے کی شکل میں. تو یہ چیز ہے, اگر وہ آسمان پر جانے کی کوشش کریں گے یا آسمان کے قریب تک جانے کی کوشش کریں گے تو جس طرح شیطانوں کو مارا جاتا ہے اس سے زیادہ یہ مارے جائیں گے. شیطان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ تو پٹرول اور جلتی ہوئی چیزیں لے کے جائیں گے, ان کے آلات جو ہے اور بھی زیادہ جلدی بھڑک جائیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوشش کر لیں, اگر زمین آسمان سے نیچے کوئی چیز وہاں تک پہنچ بھی لیں تو وہاں زندگی نہیں گزار سکتے, اور اگر آسمان کے آگے پہنچنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ان کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کلام پاک میں خبر دی ہے. بہرحال تو اگر چاند پر پہنچ بھی جاتے ہیں, لیکن چاند پر پہنچنے کا قصہ بتائیں آپ کو, کیا کس چیز پر یقین کیا جائے؟ اس زمانے میں علماء نے بھی اختلاف کیا, جب چاند پہ چڑھے پا ہمارے اللہ البیان ایک بہت بڑی کتاب ہے تفسیر کی, اس کے بہت بڑے مفسر شمقیتی ہم لوگوں کے استاد, وہ پورے طور پر ہمیشہ انکار کرتے رہے, کہا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, پہنچے نہیں ہیں. دوسرے علماء کہہ رہے تھے کہ نہ پہنچ, استدلال کیا تھا دیکھیے, کہ اگر نہیں پہنچے ہوتے تو اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں جو تھیں روس اور امریکہ, وہ ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت رہا کرتے تھے, روس اس کا انکار کرتا, روس نے بھی انکار نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کہ پہنچ گئے, اور باقاعدہ اس نے بھی اس کو نشر کیا, اس کی تفصیلات دی. لیکن آپ یقین جانے کی بہت بعد